الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجل من اهل فارس او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ
دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات میں سے ہم کو انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ سچا دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے اور مسلمان کہلانے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے مسلمان کہلانے والے سارے فرقوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت والجماعت میں سے ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقلد بنایا جو سب سے افضل ائمہ کرام میں سے ہیں جیسا کہ آپ نے اعلان سنا یہ اپنے ساتھیوں کو اپنا مسلک سمجھانے کا ایک پروگرام ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں پہلی آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے قرآن پاک کی 114 سورتوں کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے نام 114 خط ہیں آپ خط لکھتے ہیں تو اپنا نام پہلے لکھ کر پھر شروع کرتے ہیں اسی طرح یہ سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہیں تاکہ تلاوت کرنے والے پڑھنے والے کو پتہ رہے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم اس کے بعد ان پاک بعض لوگوں کا ذکر فرمایا جو آپ کی صحبت میں رہ کر پاک بنے ویزکیہم میں جن کا شمار ہو گیا جو صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس کے بعد ایک عظیم پیش گوئی بیان فرمائی جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وجود بابرکت سے پوری ہوئی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی توحید دو طرف سے ہوتی ہے, ایک طرف سے نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ میرا خدا کے سوا کوئی نہیں, اور دوسری یہ بات کہ یہ یقین کرے کہ میں بھی خدا کے سوا کسی کا نہیں. جب یہ دونوں باتیں پکی ہو جائیں گی فرمایا اس کا نام توحید ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء و اولیاء در وقت درد جملہ نالا پیچھے آن دیان فرد. انبیاء علیہ السلام ہوں اولیاء اللہ ہوں, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں. اس کے بعد رسالت کا ذکر آیا, ہوبلزی باس افل امی جینا رسول منہم, یہاں رسول کا لفظ آیا ہے حضور پاک کا, اس میں گرامی نہیں آیا محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ نے علماء سے سنا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے جن میں کم و بیش 313 رسول تھے. اب اس آیت میں رسول کا لفظ ہے, کسی رسول کا نام نہیں, لیکن سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگرچہ حضرت کا اس میں گرامی یہاں نہیں لیکن مراد صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کیوں؟ امی قوم میں آپ ہی پیدا ہوئے, باقی نبی اگرچہ مکہ شریف تشریف لائے, عرب میں تشریف لائے حج کے لیے, لیکن ان کی پیدائش دوسرے ملکوں کی ہے. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے, اسماعیل علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے, اسحاق علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے. تو باقی انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں وہ دوسرے ممالک میں پیدا ہوئے, اگرچہ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ بھی تشریف لاتے رہے. تو لفظ امی نے یہ بات واضح کر دی کہ اگرچہ یہاں رسول سے کا نام نہیں لیکن مراد صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ فرائض رسالت کا ذکر فرمایا کہ آپ امت کو چار چیزیں دے کر گئے ہیں. ایک تو کتاب اللہ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اپنی امت کے حوالے کیا جو خدا کا آخری پیغام تھا. پھر صرف یہ نہیں کیا کہ قرآن دے دیا اس کے بعد جو اس سے کوئی چاہے سمجھے مطلب اور عمل کرتا رہے, یہ نہیں, باقاعدہ اس کی تعلیم دی. تعلیم کے تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتانا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں زبان سے بتاتا جاؤں کہ وضو اس طرح کرنا ہے, اس کو قول کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر وضو کروں کہ بھی دیکھو اس طرح وضو کرنا ہے, اس کو فعل کہتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ پھر میں آپ میں سے دو تین آدمیوں کو کہوں کہ بھی آپ وضو کریں, جہاں آپ بھولیں گے یا غلطی کریں گے میں سمجھا دوں گا, اس کو تقریر کہتے ہیں. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف الفاظ قرآن کے ہمیں دے کر نہیں گئے بلکہ اس پر آپ نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا, اس کی ہمیں باقاعدہ صحابہ کرام کو تعلیم دی. اس لیے جب تک نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عملی نمونے کو سامنے نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک قرآن پاک پر صحیح عمل نہیں ہو سکتا. مرزا قادیانی غلط آدمی تھا یا نہیں, کیا غلطی تھی؟ وہ بھی لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. غلام احمد پرویز بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا. فرق کیا تھا کہ وہ ان الفاظ کو تو اللہ کے نبی سے لے لیتے تھے لیکن اس کا عملی نمونہ سامنے رکھنے کو تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے پیغمبر پاک کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خدا نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, جو کچھ ہماری سمجھ میں آئے گا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے. اس کے برعکس اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک لفظی قرآن ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے. ہم نے پڑھنا یہاں قرآن پاک میں ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اور دیکھنا ہے کہ حضرت کیسے نماز ادا فرما رہے ہیں. آپ کی نماز یقیناً اسی آیت کی تفسیر ہے. ہم نے حج کا حکم قرآن میں پڑھنا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ حضرت نے حج کس طرح کر کیا. آپ کا جہاد, آپ کی صلح, آپ کی عبادات, آپ کی عادات, یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی عملی ادائیں اور عملی نمونے تھے. اور آپ نے جو قرآن پاک پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی رہی کہ وہ خدا کی نگرانی میں خدا کی کتاب پر عمل کرتے رہے. اسی عملی نمونے کو سنت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارا نام اہل سنت ہے تو سنت میں دو چیزیں آ گئی یاد رکھنا. کتنی چیزیں؟ علم قرآن کا, علم قرآن کا, اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو اہل سنت کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن قادیانی وغیرہ کی طرح اپنی مرضی سے غلط سل ترجمے نہیں نکالتے, بلکہ جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اسی عملی نمونے کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر تقریباً 100,000 سے زائد صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, اپنی سنت کے نمونے آگے اور مزید تیار کر دیے کیونکہ قیامت تک آپ کا دین باقی رہنے تھا. صحابہ جب زیر تربیت تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے, دو نگرانیوں میں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ بھی ان کی نگرانی فرما رہے تھے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ان کی نگرانی فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی سرٹیفکیٹ ملا, رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی. اور جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کے ساتھ چلو گے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. اس پاک باز جماعت کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. اور یہ والجماعت کا لفظ ہمارے سوا کسی فرقے کے نام میں نہیں ہے. آپ کبھی نہیں سنیں گے کوئی کہتا ہو کہ میں اہل تشیع والجماعت ہوں, کوئی یہ کہتا ہو میں اہل قرآن والجماعت ہوں, کوئی یہ کہتا ہو میں اہل حدیث والجماعت ہوں, کوئی بھی یہ نہیں کہتا. کیوں؟ ہمارا ہی عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ خدا کو ماننے والے بہت سے مذہب دنیا دین موجود ہیں, کوئی گاڈ کے نام سے مانتا ہے, کوئی پرماتما کے نام سے مانتا ہے, کوئی پرمیشر کے نام سے مانتا ہے, کوئی خدا کے نام سے مانتا ہے, کوئی اللہ کے نام سے مانتا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ماننے کا طریقہ ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا ہے یہی صحیح طریقہ ہے, باقی سارے طریقے غلط ہیں. اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے کئی طریقے ہیں, لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک کو صحابہ میں بٹھا کر مانا جائے تو صحیح مانا جائے گا, ان کو صحابہ سے جدا کر کے مانا جائے تو وہ نہیں مانا جائے گا. ایک جگہ ایک دوست نے چٹ دی کہ میں تو محمدی ہوں, ابو بکری نہیں, میں تو صرف محمدی ہوں, عمری نہیں. میں نے کہا کہ سچا محمدی بننے کے لیے ابو بکری بننا ضروری ہے. سچا محمدی بننے کے لیے عمری بننا ضروری ہے. حضرت نے خود فرمایا کہ نجات کے لیے ما انا علیہ و اصحابی, میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ جو ہے اس پر. جو شخص رسول پاکرم کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا, وہ عبداللہ بن ابی جیسا محمدی تو بن سکتا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود جیسا محمدی کبھی نہیں بن سکتا. وہ یزید جیسا محمدی تو بن سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جیسا محمدی نہیں بن سکتا. تو ہم اہل سنت کے ساتھ ول جماعت بھی ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہماری نسبت کن کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے, جو سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب اگر کوئی آدمی اس قسم کی بات کرے کہ یہ حنفی نبی کو نہیں مانتے ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, تو گویا اس نے اہل سنت کا معنی ہی نہیں جانا. ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں نا, صرف حنفی نہیں. تو جب ہم نے اہل سنت کہا تو تعلق کن سے جڑا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے, ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ کا بڑا ہی دل چاہتا تھا امتیوں کو ماننے کو تو آپ ابو بکر صدیق کو مان لیتے, ضرور ہی ابو حنیفہ کو ماننا تھا. دیکھو نا کیسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا یہ لوگ ابو بکر کو نہیں مانتے. میں پوچھتا ہوں آپ اہل سنت کے ساتھ ول جماعت ہیں یا نہیں؟ جب صحابہ کی جماعت کو مانا جائے گا تو سب سے پہلے نمبر پر کس کو مانا جائے گا؟ دوسرے نمبر پر کس کو مانا جائے گا؟ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو, چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو. تمام اہل بدر, اہل احد, اہل حدیبیہ, تمام صحابہ کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو ہمارے نام میں لفظ ول جماعت یہی بتا رہا ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں. اس کے بعد ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی مانتے ہیں. اب یہ سوال ہوگا کہ کس لیے مانتے ہیں؟ تو نبی پاک کو کس لیے ماننا, صحابہ کو کس لیے ماننا, اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کس لیے ماننا؟ ہم اہل سنت والجماعت چار دلیلوں کو مانتے ہیں بالترتیب, پہلے کتاب اللہ, پھر سنت رسول اللہ, پھر اجماع امت, اور پھر قیاس. اس میں ہمیں ذرا بھر جھجک نہیں ہے. اور بات صرف یہ ہے کہ ہم سچ بول دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی ماننا پڑتا ہے لیکن وہ سچ بولنے سے ذرا گریز کر جاتے ہیں. ایک ہی مثال دیتا ہوں, وقت تھوڑا ہے. آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی, اس میں رکوع کیا یا نہیں کیا؟ رکوع کرنے کا حکم کہاں سے ملا؟ اللہ قرآن پاک سے, ورکعوا مع الراکعین, ورکعوا واسجدوا, قرآن سے مل گیا نا. لیکن رکوع کرنا کس جگہ ہے, اس کی تعین قرآن میں نہیں. رکوع کو جاتے وقت جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں, رکوع میں جا کر آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم یہ قرآن پاک میں, رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ قرآن پاک میں نہیں. تو کوئی صرف قرآن کو مان کر رکوع کے یہ چار کام کر سکتا ہے کہ رکوع کہاں ہے, رکوع جاتے ہوئے کیا کہنا ہے, رکوع میں کیا کہنا ہے, رکوع سے اٹھ کر کیا کہنا ہے؟ تو یہ ہمیں کہاں سے ملی؟ سنت سے. ہمیں قرآن کے ساتھ سنت کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ تو ایک رکوع کے لیے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سنت کی ضرورت بھی پڑی, اس کے بغیر ہم رکوع صحیح نہیں کر سکتے. یہی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی شہر کے ہیں, ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو چار باتیں ہیں جو سنت سے ملی, ان چار کو قرآن کے خلاف کہا جائے گا یا قرآن کی وضاحت کہا جائے گا؟ اب کوئی یہ کہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو تو بھئی یہ جو ہم نے بات لی کہ رکوع کس جگہ کرنا ہے یہ قرآن میں نہیں تھی، سنت سے ملی نا، قرآن کے خلاف نہیں ہے. یہ ہم نے جو اللہ اکبر جاتے ہوئے کہا یہ قرآن کے خلاف، ایک ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے قرآن سے زائد وضاحت ہونا. سنت اس کے زائد بیان کو کہتے ہیں، وضاحت کو کہتے ہیں، قرآن کی مخالفت کو نہیں کہتے. تو ایک فریق ہمارے ملک میں ہے جس نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہوا ہے، وہ بیچارے رات دن یہی تاثر دیتے ہیں کہ سنت قرآن کی مخالفت کا نام ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاروں باتیں قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا بیان ہے، کیونکہ سنت کے بارے میں قرآن میں آ گیا کہ یہ قرآن کا بیان ہے. اگرچہ ہم یہ نہ بتا سکیں کہ اللہ اکبر کس آیت کا بیان ہے، سبحان ربی العظیم کس آیت کا بیان ہے، لیکن ہم عمل اسی طریقے پر کر رہے ہیں کہ حضرت نے جو کچھ کیا وہ قرآن کے بیان کے طور پر ہی کیا. تو رکوع میں ہمیں قرآن کے بعد سنت کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ اب اس کے بعد آپ نے جاتے ہوئے اکیلے جب مقتدی تھے، اللہ اکبر اونچی کہی آہستہ کہی؟ سبحان ربی العظیم اونچی آواز سے پڑھا یا آہستہ آواز سے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اونچی آواز سے پڑھا یا آہستہ آواز سے؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیث خلاف ملیں گی اس کے. کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت پاک کو رکوع میں فلاں تسبیح پڑھتے سنا اور یاد کر لی. دوسرا جب ہی سنے گا نا حضرت اونچی آواز سے پڑھیں گے، اگر حضرت آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو دوسرا تو نہیں سن سکتا نا. اب جن صحابہ نے یہ تسبیحات روایت فرمائی ہیں انہوں نے اکثر یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت سے سن کر یاد کی رکوع میں. تو اونچے پڑھنے کی روایت تو ملتی ہے لیکن پوری امت آہستہ پڑھتی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا. اب یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ تو یہ امت کے اجماع سے ہمیں ملا، کیونکہ پوری امت کا طرز عمل اسی طرح چلا آ رہا ہے. تو جو مسئلہ ہمیں امت کے اجماع سے ملا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک زائد وضاحت ہے نا، اس کو خلاف کہنا یہ غلط ہے. اب چوتھا نمبر ہوتا ہے قیاس کا. قیاس کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیامت تک کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو کتاب و سنت سے کس طرح حل کرنا ہے. اب آپ نماز میں رکوع میں گئے، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سبحان ربی العظیم، اور آپ نے ایک دن بھول کر پڑھ لیا سبحان ربی العالی. بھول جاتا ہے انسان یا نہیں بھولتا؟ اب یہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا نا. اب سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العالی پڑھنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ نماز پڑھی جائے، سجدہ سب کیا جائے، کیا کیا جائے؟ نہ قرآن پاک میں کہیں ہے، نہ کہیں سنت میں اس کا ذکر ہے صراحتاً، نہ ہی امت کے اجماع میں اس کا ذکر ہے. اب مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جس کو قاعدے یاد ہوں دین کے. جس طرح حساب دان اسے کہتے ہیں جس کو حساب کے قاعدے یاد ہوں. اب اس کا جواب مؤذن نے کیسے دیا؟ کہ بھئی دین کے قاعدوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے نقصان پورا کرنا پڑتا ہے، اور اگر سنت رہ جائے تو نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز ادا ہو گئی، اس سنت کا ایک ثواب کم رہا. تو چونکہ سبحان ربی العظیم پڑھنا فرض نہیں تھا کہ اب اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے، واجب نہیں تھا کہ اب سجدہ سہو کیا جائے، یہ سنت تھا، اس لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس چوتھے مسئلے کی ضرورت بھی ہمیں پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ کھڑے ہو کر کبھی الحمد کی جگہ آتا ہے یا شروع کرتے دوسرے کا، ایسا ہوتا رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ अतः याद बाकी अरब शरीफ पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा हो जाता है या नहीं होता? ऐसे जो मसाइल पेश आया करते हैं उनके हल का क्या तरीका है? आइमे मुजतहदीन इन मसाइल को हल करते हैं। अब पहली जो बातें थी दोनों, नमाज रुकू वाली वो किताबुल्लाह से मिली ना, और चार बातें अगली, इसमें हम अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हैं, और ये कि हम आहिस्ता पढ़ते हैं सब कुछ, इसमें वल जमात कहलाते हैं। हनफी हम इस मसले में कहलाते हैं कि अगर सुबहाना रब्बियल अजीम की जगह सुबहाना रब्बियल आला पढ़ लिया तो भाई अब क्या हुक्म है, हमें जिद नहीं है। अगर कोई दोस्त ये हुक्म हमें कुरान से दिखा दे या सुन्नत से दिखा दे इसके खिलाफ तो हम छोड़ दें, लेकिन साथ ये बात वादे है कि ये हुक्म कुरान और सुन्नत में कहीं मौजूद नहीं है। तो देखो मैंने तरतीब से समझाया कि हम अहले सुन्नत किन मसाइल में हैं जो कुरान और सुन्नत से सराहतन साबित होते हैं, वल जमात किन मसाइल में है जो इजमा से साबित होते चले आ रहे हैं, और हनफी किन मसाइल में है कि जो नए मसाइल सामने आए और उन मसाइल का हल सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरी कायदों से निकाल कर दिया। अब जो शरी कायदे से हल किया जाएगा उसको शरी मसला कहा जाएगा या नहीं? देखो 78 ये मैंने हिसाब के कायदे से जवाब दिया है ना। अब कोई ये कहे कि ये अमीन की जाती राय है, हिसाब का सवाल नहीं, उसको गलत कहा जाएगा या नहीं? जिस तरह हिसाब के कायदे से निकला हुआ सवाल मेरी और आपकी जाती राय नहीं बल्कि उसको हिसाब का जवाब कहा जाता है, इसी तरीके से शरी कवायद से निकला हुआ मसला वो शरी मसला होता है, किसी इमाम की जाती राय नहीं होती। ये कहना कि ये आइमा कराम की जाती राय है ये ही गलत है, ये ऐसा ही है जैसे कोई हिसाब के सवाल को कहे कि ये जाती राय है, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी है, तो अल्लाह के नबी पाक की तरफ निस्बत करके हमने अहले सुन्नत कहा, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इनको सब नबियों का सरदार बनाया और ऐसा ऐलान इनसे करवाया जो पहले किसी पैगंबर ने नहीं किया था। आप जलसे तकरीरें सुनते रहते हैं, मौली साहब 4 भी बात करें ना तो आकर खत्म किस पर होता है कि भी बहुत सी बातें रह गई हैं। फिर से अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में भी यही मिलता है, एक ही हस्ती है जो बात को पूरा करके गई है, वो है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐलान करके गए हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लामा दीना। किसी और पैगंबर ने दीन की तकमील का ऐलान नहीं फरमाया, ये ऐलान सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वक्त थोड़ा है वरना मैं कुछ तफसील करता। मूसा अलैहि सलाम जा रहे हैं तो यही फरमा रहे हैं कि खुदावंद शहीद से ऊपर तुलू हुआ और फराउन की चोटियों से जलवा घर होगा, 10,000 के दूसरे उसके साथ होंगे, तो वो आने जाने के इंतजार में छोड़कर जा रहे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट अहदनामा कदीम की आखिरी किताब हुकूक नबी की किताब है, वो भी अहद के रसूल का तज़किरा कर रहे हैं कि अहद का रसूल आने वाला है। अहद का मतलब क्या? वो रसूल जिसके लिए खुदा ने सारे नबियों से अहद लिया कि उनकी मदद करेंगे। उसके बाद ईसा अलैहि सलाम आते हैं, न्यू टेस्टामेंट में अहद एक जदीद जिसे कहते हैं, वो भी ये फरमाते हैं कि जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तकमील का ऐलान करके गए हैं, अब किसी और के आने की जरूरत बाकी नहीं रही। तो जिनकी तरफ निस्बत करके हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं वो पैगंबर है जिन्होंने तकमील दीन का ऐलान किया। किस चीज का ऐलान किया? اور جن شہادت رام کی طرف ہم نسبت کر کے اپنے آپ کو ول جماعت کہتے ہیں، قرآن پاک نے ذکر کیا سورہ نور میں، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ان کے زمانے میں خدا کا پسندیدہ دین دنیا میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا، ناقص ہو جائے گا، ان کے ذریعے دین کی تکمیل ہوئی، صحابہ کے ذریعے دین کو تمکین نصیب ہوئی، مضبوطی سے جم گیا، نفاذ کیا گیا اس دین کا دنیا میں. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے کون سا کام ہوا؟ دین کی تبلیغ. کون سا کام ہوا؟ نمازیں صحابہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن نماز کا طریقہ لکھا ہوا کہیں نہیں ملتا تھا، وضو کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا کہیں نہیں ملتا تھا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک کی سنت کو محفوظ کرا دیا. تو امام صاحب کے ذریعے کون سا کام ہوا؟ تدوین دین. کون سا کام ہوا؟ جس طرح حضور پاک کی تکمیل کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے تمکین کا قرآن میں ذکر ہے، اس طرح امام صاحب کے بارے میں بھی قرآن پاک میں پیشگوئی موجود ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، پہلے امیین کا لفظ ہے نا، امیین کہتے ہیں اہل عرب کو، کن کو کہتے ہیں؟ آخرین کا مطلب ہوا کہ اہل عرب سے باہر بھی اللہ تعالیٰ دین کے خادم پیدا فرمائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے خود نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ فرمایا اگر میرا دین اٹھ کر شریعہ ستارے تک بھی چلا جائے، کہاں تک چلا جائے، تو اہل فارس میں ایسا کا آدمی پیدا ہوگا جو میرے دین کو مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے. لتناول ہوں راج المن اہل فارس، تناول کا لفظ آپ راج میں استعمال کرتے ہیں کہ آئیے جی کھانا تیار ہے، تناول فرما لیجیے. کس وقت آپ کہتے ہیں؟ جب اس کی تیاری کے پورے کام مکمل ہو جائے، اب سوائے کھانے کے اور کوئی کام باقی نہیں رہا، وہ دین کو اتنی تحقیق کر کے پیش کر دے گا کہ پھر کسی نئی تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اب صرف اور صرف عمل ہی باقی رہ جائے گا کہ بھئی یہ محقق بات ہے، اس پر اب عمل کرنا آپ کا کام رہ گیا ہے، تحقیق کے سارے مراحل جو ہیں وہ طے ہو چکے. اسی کو دوسری طرح سمجھے، قرآن پاک نے حضور پاک کو آفتاب ہدایت فرمایا نا، سراج منیرا، آفتاب ہدایت، اور حضرت پاک نے صحابہ کو نجوم ہدایت، ہدایت کے ستارے فرمایا ہے نا. تو جب ہم نے اہل سنت کہا تو نسبت آفتاب ہدایت سے قائم ہوئی، جب ہم نے ول جماعت کہا تو نسبت نجوم ہدایت سے قائم ہوئی. اب ان نجوم تک پہنچنے والا شریعہ تک وہ کون ہے؟ تو خود رسول اقدس نے اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ اہل فارس میں سے ایک آدمی ہونے والا. نبی اقدس کے دین کو چار آئمہ نے مرتب فرمایا، جیسے خدا کے قرآن کی قراتوں کو سات قاریوں نے مرتب فرمایا، نبی پاک کی سنت کو چار آئمہ نے مرتب فرمایا. ان چاروں میں سے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی عرب کے اسد ہی کئی قبیلے کے ہیں، وہ آخرین میں شامل نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ نے عرب کے مطلبی قبیلے سے ہے، وہ بھی آخرین میں شامل ہے نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے عرب کے شیبانی قبیلے سے ہے، وہ بھی آخرین میں شامل ہے. تو ایک ہی امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس پیشگوئی کے مصداق ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف حنفی نہیں، باقی لوگ بھی یہی تسلیم کر رہے ہیں. یہ قرآن پاک جس وقت میرے ہاتھ میں ہے، شاہ صاحب تقسیم کر رہا ہے پوری دنیا میں، اس کا اردو ترجمہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے. سورہ جمعہ میں جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، آخرین منہم لما یلحقوا بهم، اس پر لکھا ہے حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کیے اس دین کو تھامنے والے، پہلے عرب والوں نے دین کی خدمت کی، پیچھے عجم میں ایسے کامن لوگ اٹھے. حدیث میں ہے کہ جب آپ سے آخرین منہم لما یلحقوا بهم کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر علم دین سریا پر جا پہنچے گا تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی نہیں آئے گا. شیخ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حالانکہ وہ شافعی مذہب ہے نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ہیں رحمہ اللہ تعالی. یہ جو حاجیوں کو قرآن پاک وہاں تقسیم ہوتا ہے سورہ محمد کے آخر میں بھی یہی لکھا ہے یستبدل قومن غیرکم پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی دین کی خدمت جس طرح تم کر رہے ہو اس میں سستی نہیں کرنی. خدا نہ کرے اگر تم نے کوئی بخل یا کمی یا سستی کی تو اللہ یہ کام کسی اور سے لے لے. شیخ صابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منت منے کے خدمت سلطان میں کنی منت ازو شناس کے بخدمت برداشت کر کہ بادشاہ اگر احسان نہ کر کے اگر میں نہ تیرا نوکر ہوتا تیرا بستر ہی کو نہ بچھاتا تجھے پانی کو نہ بلاتا تو یہاں سے ہٹ ہزار آدمی یہاں آنے کو تیار ہے بلکہ بادشاہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بن فرض ایسا تم سے ہوا تو اللہ تعالیٰ اور قوم پیدا فرمائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہوتی تو دوسری کون سی قوم تھی جو ہماری جگہ پوری کر سکتی تھی. آپ نے یہی فرمایا کہ اہل فارس. یہ لکھتے ہیں بے شک حضور کی پیشگوئی کے موافق یہی قوم تھی جو وقت ضرور عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی. ہزار ہے علماء اور آئمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وجود ہی اس پیشین گوئی کے صدق پر کافی چادت ہے بلکہ اس بشارت عظما کے کامل اور اولی مصداق امام صاحب ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا. یہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے. یہ قرآن پاک یہی مولانا کے ہے یہی رہے گا. آپ بعد میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک کے ذریعے دین کو کیا چیز نصیب ہوئی تکمیل. کیا چیز نصیب ہوئی صحابہ کے ذریعے دین کو کیا چیز نصیب ہوئی تلقین. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے دین کو کیا چیز نصیب ہوئی تکمیل. یہ تینوں عربی کے الفاظ ہیں. تینوں چیزیں جو ہیں قرآن پاک سے ثابت میں نے کی. بعض لوگوں کو یہ الفاظ شاید یاد نہ رہے طلبا تو یاد رکھیں گے لیکن پوری بات یاد نہ رہے تو کچھ نہ کچھ یاد رہنے کے لیے آپ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی دین کے لانے والے اللہ کے نبی دین کے صحابہ دین کے پھیلانے والے صحابہ دین کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ دین کے لکھوانے والے امام صاحب رحمت اللہ علیہ دین کے لکھوانے والے اہل سنت میں نسبت دین کے لانے والے کی طرف ہے ول جماعت میں نسبت دین کے پھیلانے والے کی طرف ہے اور حنفی میں نسبت دین کے لکھوانے والے کی طرف ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ نے وہی دین پھیلایا جو نبی پاک لائے تھے یا نیا بنا کے پھیلا دیا؟ جی آئمہ نے وہی دین لکھوایا جو صحابہ سے لیا یا نیا بنا کے لکھوا دیا؟ جو کہتا ہے صحابہ نے نبی کا دین بدلا وہ بڑا راضی ہے, جو کہتا ہے آئمہ نے نبی کا دین بدلا وہ چھوٹا راضی ہے. نہ صحابہ دین کے بدلنے والے ہیں نہ آئمہ کرام دین کے بدلنے والے ہیں. وہ بھی دین کے خادم ہیں اور یہ بھی دین کے خادم ہیں. ایک ہمارے قرآن کا دشمن بن گیا دوسرا ہماری نماز کا دشمن بن گیا. وہ کہتا ہے تمہارا قرآن غلط ہے یہ کہتا ہے تمہاری نماز غلط ہے. حالانکہ قرآن بھی متواتر اور نماز بھی متواتر. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھے کیونکہ آپ اور ان تو جمع کا سیدھا ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ تو اکیلے تھے اس کے مصداق ان کو کیسے قرار دیا جا رہا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اس کے مصداق بن ہی بھی سکتے ہیں. کیوں؟ باقی آئمہ نے اکیلے بیٹھ کر اجتہاد کیا اور اکیلے اکیلے اپنا فقہ کو مرتب کروایا کیا. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکیلے نہیں کیا بلکہ پہلے ایک جماعت پوری تیار کی مجتہدین کی اور ان کے ساتھ مل کر دین کی تدوین فرمائی. ان کی تعداد کم و بیش بھی ہوتی رہی, 40 تک کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے, جن میں بڑے بڑے آئمہ حدیث بھی تھے, بڑے بڑے آئمہ لغت بھی تھے, بڑے بڑے آئمہ اجتہاد بھی تھے. وہ سارے مل کر اس پر غور کرتے تھے. امام وقی ابن جراح رحمت اللہ علیہ صحاح ستہ کے مرکزی راویوں میں سے ہیں. صحاح ستہ کی کوئی کتاب ان کی احادیث سے خالی نہیں. وہ جب حدیث کا پڑھاتے تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کالا ابو حنیفہ کہہ کر امام صاحب اس حدیث کی تشریح بھی سناتے. ایک دن ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیں کالا رسول اللہ پڑھائیں, کالا ابو حنیفہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ امام وقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کالا رسول اللہ پڑھ کر عمل کرنا مقصود ہے یا صرف تلاوت کرنی مقصود ہے؟ اگر عمل کرنا مقصود ہے تو سمجھ کے بعد عمل ہوگا نا, تو اس کو سمجھنا بھی چاہیے نا. تو امام صاحب نے ہمیں حدیث ہی کا مطلب سمجھایا ہے نا. تو اس نے یہ کہا اخطا ابو حنیفہ, ابو حنیفہ سے خطا ہوئی. امام وقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا, لیکن امام صاحب کے بارے میں ایسا کہنا یہ کم علمی کی دلیل ہے, کیونکہ امام صاحب اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ آئمہ لغت, آئمہ قیاس بہت سے لوگ بیٹھتے تھے اور سب مل کر جب فیصلہ کرتے تھے تو پھر غلطی کا امکان النادر المعدوم ہو جاتا ہے. اس کو بالکل عام فہم مثال میں سمجھے, آپ کے یہاں رمضان کی مبارک میں تراویح میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے, صحیح پڑھا جاتا ہے یا غلط؟ صحیح پڑھا جاتا ہے. آپ سارے آتے تھے, آپ کو کیا پتا صحیح پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ جی تو ایک آتے سامنے پیچھے کھڑا کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ بھول جائے تو سامنے اس کو بتا دے, ایک سامنے پیچھے کھڑا ہو جائے تو یقین ہوتا ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے, ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور اگر دو سامنے کھڑے ہو تو یقین بڑھ جائے گا نا. اور اگر 40 حافظ پیچھے لقما دینے والے کھڑے ہو تو پھر یقین اور بڑھ جائے گا یا نہیں؟ اب وہ 40 حافظ تو تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب قرآن بہت صحیح اور بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور ایک ان پڑھ بازار میں شور مچا رہا ہے کہ سارا قرآن غلط پڑا, سارا قرآن غلط پڑا. اسے کسی نے پوچھا کہ بھی تجھے قرآن یاد ہے؟ کہتے بسم اللہ یاد نہیں. کہ تجھے کیسے پتہ لگا غلط پڑا؟ وہ حافظ تو سارے کہتے ہیں کہ صحیح پڑا, اور تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی, تو شور مچا رہا ہے کہ غلط پڑا. تو کیا کوئی عقل مند آدمی اس شخص کی بات ماننے کو تیار ہوگا؟ جو اس کی بات مانتا ہے اسے خود اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. تو باقی حضرات نے الگ الگ بیٹھ کر اپنی فکر مرتب کی, اکیلے اکیلے امام صاحب ہی ہیں جنہوں نے جماعت اور شورائی شکل میں اس کو مرتب فرمایا, اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے تو انہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں, یہ اس کے بارے میں نے وضاحت کی کہ اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں, اللہ کے نبی پاک کو مانتے ہیں, وہ دین کو لانے والے ہیں. والجماعت کیوں کہلاتے ہیں, ہم صحابہ کو مانتے ہیں, وہ دین کے, جس طرح دین کا لانا دین کا بہت بڑا مقصد ہے, دین کو پھیلانا بھی اس کا بہت بڑا مقصد ہے یا نہیں؟ دین کا نفاذ خلفائے راشدین کے ذریعے ہوا یا نہیں ہوا؟ یقین ہے نا. ایک بات چلتا چلتا کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی یہ وراثت احناف کو عطا فرمائی ہے. کن کو عطا فرمائی ہے؟ کیوں؟ نفاذ اسلام کے لیے جتنے بھی سناتین اسلام تاریخ میں گزرے ہیں سارے انبیاء تھے. دولت عباسیہ ہے, سارے قاضی اور اس کے خطیب اس دور کے حنفی تھے. تقریباً 400-450 سال اس کا زمانہ رہا ہے. اس وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں مکہ شریف دنیا میں تھا یا نہیں تھا, مدینہ شریف دنیا میں تھا یا نہیں تھا, اس وقت بھی مکہ شریف برحق تھا یا نہیں تھا, مدینہ شریف برحق تھا یا نہیں تھا. سارے آئمہ قاضی خطبا سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی تھے. عباسیوں کے بعد سلجوقی آئے کٹر حنفی, تقریباً 200 سال ان کا دور رہا. میں کسی کو برا نہیں کہتا لیکن اتنا عرض کروں گا کہ دولت عثمانیہ میں تاریخیں اٹھا کر دیکھیں, حج کے امیر حنفی, آئمہ مساجد حرمین شریفین کے حنفی, 450 سال کے پورے زمانے میں تاریخ سے ایک حوالہ کوئی دکھا دے کہ امام نہیں, خطیب نہیں, کوئی خاص روز مکے کی گلی کا غیر مقلد گزرا ہو. تاریخی حوالہ چاہیے ہمیں. 200 سال سے جوکی دور ہے, 200 سال خوارزمیوں کا دور ہے. اس 400 سال میں بھی وہاں 4 مسلے پھر انہوں نے قائم کیے حنفیوں نے خود, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, 5 میں کوئی مسلح وہاں نہیں تھا. اس زمانے میں مکہ شریف تھا یا نہیں جی؟ ایک وہ دوست مجھے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے پہلے 4 مسلے تھے اب ایک ہو گیا. میں نے کہا یہ 4 تھے آپ کا اس وقت بھی نہیں تھا, اور جب ایک ہوا تو آپ کا اس وقت بھی, جب 4 تھے اس پر بھی تراوی 20 ہی پڑی جاتی تھی, جب ایک ہے اس پر بھی تراوی 20 ہی پڑی جا رہی ہے. تو بھی آپ کو اس سے جا کر آپ کا دل اس وقت تھا نا آج. تو یہ جو نفاذ کیا سلجوقی خوارزمی حکومتوں نے دین کا, کیا یہ خلافت راشدہ کی وراثت ہے یا نہیں؟ اس کے بعد تقریباً 450 سال دولت عثمانیہ رہی ہے, جس کو ترکی خلافت کہا جاتا ہے, حنفی, اور 4 قاضی انہوں نے مقرر کیے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. 450 سال تقریباً ان کا زمانہ ہے. سارے قاضی ان مذاہب اربع کے تھے. کسی ایک عدالت کا چپراسی غیر مقلد ہو ہمیں آج تک تاریخ میں حوالہ نہیں ملا. قاضی تو کجا, چپراسی کو غیر مقلد تھا. تو اب اس سارے دور میں مکہ شریف تھا یا نہیں, مدینہ شریف تھا یا نہیں, وہ چاروں مذاہب کے آج حنبلی مذہب ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, نبی پاک سے تعلق جوڑتے ہیں, والجماعت کہتے ہیں صحابہ سے تعلق جوڑتے ہیں, حنفی کہتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے تعلق جوڑتے ہیں. نبی سارے برحق, کہہ دو نبی سارے برحق, لیکن ہمارے نبی سب سے افضل. دلائل تو بہت سے ہیں, ایک دلیل عرض کرتا ہوں. صحابہ نے خود حضرت پاک سے ایک دن پوچھا کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام حضرت, یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام حضرت. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے یہ شان مجھے عطا فرمایا کہ حضرت دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ایک قوم کے نبی تھے, میں ساری دنیا کا نبی بن کے آیا ہوں. دیکھو عقل بھی مانتی ہے. ایک آدمی نے ایک شہر میں 2 مسجدیں تعمیر کرائی, جتنے لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا اس کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور دوسرے آدمی نے ہر ملک میں مسجد تعمیر کروائی, تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دنیا کے جس ملک میں امام صاحب کی تدوین کے مطابق نماز پڑھی جا رہی ہے, جتنا ثواب ان سارے نمازیوں کو ملتا ہے امام صاحب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ تو جس طرح باقی نبی ایک ایک علاقے کے نبی تھے, اور ہمارے نبی عالمگیر نبی ہیں, باقی امام تینوں ایک ایک دو ایک ایک دو دو علاقوں میں ان کے مقلدین ملتے ہیں, لیکن جس امام کے مقلدین دنیا کے ہر ملک میں ملتے ہیں وہ صرف اور صرف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے. میں ایک بات اور آپ سے پوچھتا چلوں کہ یہ قرآن پاک مکہ مدینہ میں نازل ہوگا نا, کیا صرف مکہ مدینے والوں کے لیے آیا تھا یا ساری دنیا کے لیے آیا تھا؟ کیا خیال ہے, اس کو ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں, پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ کنہوں نے پہنچایا. شافعی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی ہر ملک میں نہیں پہنچ سکے. آپ کے ضلع میں کتنے ملک ہیں شافعی کے حضرت؟ مالکی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی اگر آپ کو کہیں نظر آئیں گے تو آپ کی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک آپ چلتا پھرتا نظر آئے گا, لیکن ان کے مدارس آپ کے علاقوں میں نہیں ہے. ہمپلی آج ہوائی جہاز کے دور میں اور حکومت پر ہوتے ہوئے بھی ہر ملک میں اپنے مدرسے قائم نہیں کر سکے. ہنفیوں نے اس زمانے میں پوری دنیا میں خدا کا کلمہ پہنچایا, خدا کا قرآن پہنچایا, نبی کی سنت پہنچائی, جب سینکڑوں میلوں تک راستے میں پانی نہیں ملا کرتا. ساری دنیا میں قرآن پہنچنا ضروری تھا اور پہنچ بھی چکا, لیکن آپ کسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کون لے کر آئے قرآن, تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا, اہل سنت والجماعت ان کی. کون لے کر آئے؟ اگر اہل سنت والجماعت حنفی غلط ہے تو پھر ابھی تک نبی کا دین ساری دنیا میں پھیلا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. مشرقین عرب پر حضرت پاک کی زندگی میں دین غالب آ گیا, وہ مغلوب ہو گئے. خلاص راستہ میں کیسر و کسرا یہود و نصارا پر دین غالب ہو, ہنود بت مت جین مت یہ بھی دنیا کے مشرق کے بہت بڑے مذاہب تھے. سنن نسائی شریف دوسری جلد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے کہ ہندوستان کے فتح کی پیشگی حضرت نے فرمائی. فرمایا ہندوستان پہ فتح کرنے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا. تو ہندوستان کے فاتح آپ تعریف اٹھا کر دیکھیں, سلطان محمد محمود غزنوی کون تھا؟ حنفی. محمد واری کون تھا؟ حنفی. سارا مولیا خاندان کون تھا؟ حنفی. سارا تولک خاندان کون تھا؟ حنفی. سوری خاندان کون تھا؟ حنفی تھے سارے. تو جن کے بارے میں یہ پیش گوئی, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے فتح کی پیش گوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے ہاتھ پر پوری ہوئی, نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہوا اور حضرت عمر کی صداقت بھی ثابت ہوئی, تو فتح ہند جو ہے اور فتح سندھ اس کی پیش گوئی حنفیوں کے ہاتھوں پر پوری ہوئی, خدا کے پیغمبر کا معجزہ بھی ظاہر ہوا اور حنفیت کی صداقت بھی. اور میں تاریخ کی حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ حقیقت ہے کہ ایک چار انگل زمین بھی, چار انگل صحابہ کے منکرین نے کافروں سے چھین کر کبھی اسلامی حکومت میں شامل نہیں کی. حدیث کے منکرین نے چار انگل زمین بھی, تاریخ نہیں بتاتی کہ کافروں سے چھین کر اسلامی حکومت میں شامل کی ہو. فقہ کے منکرین نے چار انگل زمین بھی کافروں سے چین کر اسلامی حکومت میں شامل نہیں کی. یہ جو 1200 سال تک دنیا میں اسلامی حکومت کا غلغلہ رہا وہ صرف اور صرف حنفیوں کی وجہ سے. تو جس طرح دین کا لانا اور اس کا پھیلانا آپ کے مقاصد میں تھا, دین کے نفاذ میں خلفائے راشدین کے وارث حنفی, دین کے پھیلانے میں پاک پیغمبر کے وارث حنفی ہیں, دنیا کے ہر کونے میں حنفی پہنچے اور انہوں نے جا کر کالا کالا رسولوں کی گونج ساری دنیا میں پہنچائی. اب بعض حضرات کی طرف سے عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں. میں کراچی میں بیٹھا تھا تو اور ساتھ پڑھے لکھے آدمی آ گئے, جن میں وکیل تھے ایک دو, کوئی پروفیسر تھے, آ کر بیٹھ گئے کہ مول صاحب ہم سخت پریشان ہیں. میں نے کہا اللہ بچائے پریشانی سے, جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے پریشان ہوتا ہی ہے نا, پریشانی تو ہوتی ہے پھر. تو میں نے کہا یہی پریشانی جو ہے بڑوں کو چھوڑنے کے بعد, اسی پریشانی سے قادیانی پیدا ہوا ہے, بڑوں سے دین نہیں سمجھانا, اسی سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں,
اللہ آپ کو محفوظ رکھے، کیوں پریشان ہے؟ بڑا اطلاع ہو گیا جی، ان کا کہاں؟ چار امام ہے، چار. ان کا اچھا کہاں ہے؟ اس علاقے میں تو سارے حنفی مدارس ہیں، مالکیوں کے نہیں ہے، شافعیوں کے تو نہیں ہے، حنبلیوں کے تو نہیں ہے، کہاں ہے آپ کو؟ کہاں ہے؟ یہ اعتراض نظر آیا. تو کسی اور جگہ ہوں گے تو میرے ساتھ وہ لوگ پریشان ہو، آپ کو کیا پریشانی؟ یہاں تو ایک ہی مسئلے کا ہے نا. نہیں جی ہے کیوں، کہاں کہیں ہو؟ میں نے کہا میں نے تو خیر نہیں بنایا وہ، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے آئے ہوں گے نا کہ جی ہاں. ان کا کیا کہ چاروں کو چھوڑ دو. اچھا پھر جلدی نہ کرنا ذرا. یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ چار کا اختلاف ہے نا، اور وہ قرآن کی قراتوں میں سات کا اختلاف ہے. سات کاریوں کا اختلاف ہے نا، تو سات کا اختلاف زیادہ ہے یا چار کا زیادہ ہے؟ تو بھی پہلے ان سات کو چھوڑو تاکہ قرآن چھوڑ دیتے. پہلے اماموں بیچاروں کی تو باری بعد میں آئے گی نا، پہلے تو آئے میں قرات کی باری آئے گی. اب جب میں نے پوچھا کہ وہ قرات، کہتا ہے جی ہمیں تو ایک ہی قرات آتی ہے. تو میں نے کہا یہاں مذہب بھی تو ایک ہی ہے، تین چار دوسرے تین ہیں ہی نہیں. اگر آپ کو سات سے ایک ہی آتی ہے تو یہاں ایک ہی مذہب ہے، اور تو ہے کوئی نہیں. اجی کسی حدیث میں آیا ہے کہ ساری عمر امام ابو حنیفہ کی تقلید ہی کرنا؟ میں نے کہا آپ نے خود مانا کہ ہمیں ایک ہی قرات آتی ہے، تو کسی حدیث میں آیا کہ ساری عمر قاری آتم کوفی کی قرات ہی پڑھنا؟ وہ حدیث آپ دکھا دیں اور اس کی ہم سے دیکھ لیں. آخر وہاں آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ سات قراتوں میں سے آپ ایک قرات پر ساری عمر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں؟ یہی شاہ صاحب تقسیم کر رہا ہے کہ جی ہمیں آتی ایک ہے. میں نے کہا یہاں مسئلے کی ایک ہے، بات ختم ہوئی. کہ جی اگر چار مذہب ہیں تو ایک مذہب کی تقلید کرنے سے چوتھا ایسا دین ملے گا نا، پورا تو نہیں ملے گا نا. میں نے کہا جب سات قراتیں ہیں تو ایک قرات پر قرآن پڑھنے سے ساتویں ایسا قرآن پڑھا جائے گا نا، پورا تو نہیں پڑھا جائے گا. میں کہا نہیں جی پورا پڑھا جائے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک قرآن پر تو پورا پڑھ لیا نا. تو میں نے کہا وہاں بھی ایک امام نے پوری سنت مرتب کی ہے نا.